الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم يا مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وعبادك الصالحين، على الخصوص على محمد سيد المرسلين والنبيين وعلى آله الطيبين الأطهرين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
على
أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه هدى لبني إسرائيل، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ہم جس موضوع پر اپنی گفتگو کو جاری رکھے ہوئے ہیں وہ موضوع معرفت امام حسین علیہ السلام اور اس کی روشنی میں تعمیر کردار. اس حوالے سے ہم نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے جس پہلو کو سب سے پہلے اور بنیادی اہمیت کے حوالے سے منتخب کیا، وہ امر بالمعروف اور نہیں از منکر. اور اس حوالے سے میں نے کل آپ کے سامنے آیہ کریمہ قرآن کریم بھی پڑھی تھی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، کہ جہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے خدا کا کہ امت مسلمہ کے خیر ہونے کی بنیاد یہ ہے کہ وہ معروف کا امر کرتے ہیں اور منکر سے نہیں کرتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں، منکرات کو ختم کرتے ہیں. اور اس حوالے سے جن آیتوں کو ہم نے سرنامہ کلام بنایا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 23 اور 24، تو وہاں بھی خداوند کریم نے کتاب اور امام کے ایک کمبینیشن کا ذکر کیا ہے کہ کتاب تمہیں ہدایت فراہم کرتی ہے اور کتاب تمہارے لیے اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہی خدا نے تمہارے درمیان ائمہ قرار دیے ہیں اور ان ائمہ سے استفادہ کرنے، ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے دو شرائط بیان کی، ایک صبر ہے اور دوسرا آیات الہیہ پر یقین رکھنا ہے. کہ جو افراد، جو لوگ ان دو صفات کے حامل ہوتے ہیں وہی حقیقتاً امام کی ذات مبارک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اچھا، کل میں نے ایک اور نقطے کا اضافہ کیا تھا اس آیہ قرآنی کی روشنی میں، اور وہ یہ تھا کہ امام کا جو کام ہے وہ کام کیا ہے، خدائی ذمہ داری کیا ہے. ائمہ کی یہدون بامرنا، یعنی امام کی جو ذمہ داری ہے وہ عام طور سے ایک خبر یا تبلیغ یا شریعت نہیں ہے. امام کی ذمہ داری شریعت نہیں ہے، اسی لیے جیسے امامت ختم نبوت کے بعد رسالت کے تمام ہونے کے بعد امامت باقی. کیوں؟ اس لیے کہ امامت کی ذمہ داری میں جو چیز شامل ہے وہ شریعت کے تمام ہونے سے ختم نہیں ہوتی. اور وہ کیا ہے؟ ائمتین یہدون بامرنا. اس حوالے سے دوسری آیت جو ہے قرآن کریم میں, اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا, وہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے جس میں یہی ائمہ کے بارے میں ذکر آیا ہے. اور وہاں اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر آیا ہے, یعنی اسحاق اور یعقوب. اور پھر اس کے بعد یہاں پر خدا نے کہا بنی اسرائیل کی کیونکہ بات ہے, تو کہا جعلنا منہم ائمتن. وہاں سورہ انبیاء میں ابراہیم اور اولاد ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے, تو وہاں ذکر آیا وجعلناہم ائمتن, یعنی ہم نے ان کو ائمہ بنایا. یہ جو انبیاء ہیں, انبیاء ابراہیمی, ابراہیم علیہ السلام خود اور پھر ان کی اولاد, یہ خود خدا کی طرف سے ائمہ بنائے گئے. جعلناہم, ہم نے ان کو قرار دیا ائمہ. اور یہ ائمہ کیا کرتے ہیں؟ یہدونا بامرنا. ان کا جو رول ہے وہ بالکل ایگزیکٹلی سیم جو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 24 میں ہے, وہی بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں کہ, اور وہاں سورہ انبیاء میں ان کو پہچانوا بھی دیا کہ سب سے پہلے جو ائمہ بنا کر انسانیت میں رکھے گئے, بھیجے گئے, وہ کون لوگ تھے, کون سے حضرات تھے. لیکن ذمہ داری کیا تھی؟ یہدونا بامرنا. تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ امام کے جو ذمہ داری ہے, خدائی اور الہی ذمہ داری ہے, وہ امر الہی کے مطابق ہدایت کرنا ہے. اور امام کی رہنمائی سے وہ لوگ صحیح معنوں میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو صبر کو اختیار کریں اور اللہ کی آیتوں پر, اللہ کی نشانیوں پر یقین رکھتے ہوں. اور اللہ کی آیتوں کے بارے میں بھی ہمارے لیے یہ بات ہمارے ذہن میں کلیئر ہونا چاہیے کہ آیات خداوندی جو ہیں وہ, جس کو علمی زبان میں کہا جاتا ہے, تدوینی بھی ہیں اور تکوینی بھی ہیں. تدوینی کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ آیت الہی, وہ خدا کی آیتیں جو کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں, یہ مدون یعنی کمپائلڈ فارم میں آیات خداوندی ہیں جو ہمارے سامنے. اور آیات خدا تکوینی بھی ہیں. تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نیچرل سسٹم میں موجود ہے, جس نظام میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, جس کو ہم سسٹم آف نیچر کہتے ہیں, یہ سسٹم آف نیچر یہ فل ہے, بھرا ہوا ہے آیات خداوندی سے. یعنی آیات خداوندی کا مطلب کیا؟ کہ وہ تمام کے تمام اس میں حکمت کی باتیں اور پہلو جو ہمیں خدا کی طرف متوجہ کراتے ہیں اور خدا کی جانب رہنمائی کراتے ہیں. کہ مثال کے طور پر عالم خلقت میں جتنے عجائبات ہیں, ایک میں چھوٹی سی مثال آپ کو دوں کہ آپ خود اگر اپنے بدن کو دیکھیں, اپنے جسم کو دیکھیں, تو آپ اس جسم کو دیکھ کر اس کے اندر موجود جتنی بھی حکمتیں ہیں, جتنی حکمتیں ہمارے بدن اور جسم میں موجود ہیں, یہ سب کی سب ایک خالق, مدبر, حکیم, قدرت مند, ان تمام صفات کی طرف اشارہ کر رہی ہوتی ہیں. یعنی جو سسٹم خالی ہمارے بدن میں موجود ہے ان کو دیکھ کر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا بنانے والا جو ہے وہ ایک پورا, اس کی پلاننگ ہے, وہ صاحب حکمت ہے, صاحب قدرت ہے, علیم ہے, خبیر ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں آیات خداوندی. کہ آپ ایک کسی بھی نیچرل فینومینن کو دیکھیں, کسی بھی سسٹم کو مشاہدہ کریں, اس میں غور و فکر کریں, اور وہاں سے آپ کو خدا کی صفات سمجھ میں آنا شروع ہو جائیں. تو جب تک یہ دو کام نہیں ہوتے قرآن کی آیت کے مطابق کہ صبر نہیں ہے اور آیات الہیہ پر یقین نہیں ہے. تو امام سے استفادہ کرنے کی، امام کے نورانیت سے فیض اٹھانے کی توفیق حاصل نہیں ہو پاتی. تو یہ ہے مین، خدا کی طرف سے جو مین پلان ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ کتاب اور آئمہ، کتاب اور اہل بیت علیہ السلام ہماری زندگی میں، اور ہر ایک کے لیے جو شرائط ہیں یا ہر ایک کے متعلق جو ایکسپیکٹیشنز اور توقعات ہیں وہ خدا نے ہم کو بتا دی اور سمجھا دی. تو جب ہم خاص طور سے محرم کے ان ایام کی مناسبت سے جب ہم امام حسین علیہ السلام سے استفادہ کرنے آتے ہیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تو ہمیں جو سب سے پہلا جملہ ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ میں ارادہ کر کے نکلا ہوں اپنے گھر اور اپنے وطن کو چھوڑ کر کہ میں اپنے جد کی امت میں اصلاح کروں گا، اور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کو انجام دوں گا. یہ امام حسین علیہ السلام نے اپنا پالیسی ڈکلیریشن کیا ہے مدینہ سے نکلتے ہوئے. تو اسی عنوان سے ہم امر بالمعروف اور نہی از منکر کے مختلف پہلوؤں پر غور کر رہے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا اسٹیبلش اور امپلیمنٹ ہونا، نہی از منکر یعنی برائی کا ایلیمینیٹ اور اپروٹ ہونا اور ختم کرنا، اور یہ کام اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا جب تک نفوس میں تبدیلی نہ آئے. کیونکہ یہ بھی قرآن کریم نے واضح طور پہ بیان فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، خدا کسی قوم کے حالت میں اس وقت تک تبدیلی نہیں لاتا جب تک کہ جو کچھ ان کے نفوس میں ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں لے آتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی جو انفرادی زندگی ہو یا اجتماعی زندگی ہو، اس کی حالت میں تبدیلی لانے کا بنیادی محرک یا ایجنٹ تبدیلی نفوس ہے اور تربیت نفوس ہے، اور ظاہر ہے کہ تبدیلی بغیر تربیت کے ممکن نہیں. تو یہ انتہائی اہم نقطہ ہے سمجھنے والا. اور اسی طریقے سے پھر برائی کے آگے بند باندھنا، برائی کو روکنا. تو اس میں میں جو بات آپ کی خدمت میں مسلسل عرض کر رہا تھا، کیونکہ ہمیں اپنے جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں تو تربیت میں اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ تربیت خالی بچوں کی نہیں ہوتی، تربیت خالی یوتھ کی نہیں ہوتی، تربیت بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر ایک کی ہوتی ہے. اس بات کو کبھی بھی اگنور یا نگلیکٹ کرنے کی ہم کوشش نہ کریں کہ ہم جو ہیں جناب اب ایجڈ ہو گئے ہیں یا سینئر ہو گئے ہیں یا اب ہم کمیونٹی کے، سوسائٹی کے بڑے شمار ہوتے ہیں تو اب ہم تربیت کے دائرہ کار سے باہر نکل گئے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اگر اس قسم کے خیالات کو ہم انٹرٹین کرنا شروع ہو جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ معاشرے کے اندر امپروومنٹ آنے کی گنجائش تقریباً ختم ہو جاتی ہے. یہ بات بہت اہمیت کے ساتھ ذہن میں رکھیے گا کہ تربیت سب کی ہونا ہے، کیونکہ ہم میں سے کوئی بھی کامل انسان نہیں ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے. اور اگر آپ جس طریقے سے سوسائٹی کی کنفیگریشن ہے اس کو ملاحظہ کریں تو بڑوں اور بوڑھوں کی تربیت بچوں سے زیادہ اہم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو افراد اب والدین بن چکے ہیں یا دادا اور نانا کی پوزیشن پر ہیں وہ در حقیقت بچوں کے لیے اور جوانوں کے لیے رول ماڈل کا کام انجام دیتے ہیں. ان کی زندگیاں ینگ جنریشن کو، ینگر جنریشن کو انسپائر کرتی ہیں، लेकिन अगर हम खुद ऐसे हो जाएं कि मेरी जिंदगी में कोई ऐसी चीज ही ना हो जिससे मेरे बच्चे इंस्पायर हो, जो उनके लिए एग्जाम्पल बने, ना मेरा कैरेक्टर ऐसा हो, ना मेरा अखलाक उसमें ये खूबी पाई जाए, और फिर उसके बाद मैं जबानी नसीहतें करूं बच्चों को और जवानों को, आप समझ सकते हैं उसका क्या असर होगा। तो इस हवाले से जो लोग एजेड होते जा रहे हैं या सीनियर एज तक पहुंच रहे हैं, उन्हें अपनी अखलाकी तरबियत और तहजीब और अपने अखलाक के मेयार को बुलंद करना और किरदार की बुलंदी और मेयार को एग्जिबिट करना ज्यादा जरूरी है इनफैक्ट, क्योंकि आपकी औलाद आपकी बातों से कम सीखती है, आपकी लाइफ की एग्जाम्पल को से ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं बच्चे। जो मिसाल होगी, जो एग्जाम्पल होगी, जो तरीके होंगे, वो ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे बच्चों के अंदर, नौजवानों के अंदर। तो इस बात को जहन में रखें। और दूसरी एक बात जो मैंने पहले भी थोड़ा सा जिक्र किया था और फिर उसका इरादा करना जरूरी है, कि जो भी आपका डोमेन है सोसाइटी का, डोमेन का मतलब ये कि जिसमें भी जो भी माहौल आपने बनाया हुआ है, और जाहिर है कि इस जैसी सोसाइटी में हम मजबूर हैं कि हम अपना एक माहौल क्रिएट करें, क्योंकि ओवरऑल जो सोसाइटी का माहौल है उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं कि जो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है, बहुत सारी चीजें। तो हमें और आपको एक उसके अंदर एक माहौल बनाना पड़ता है। मेरे इस जुमले को याद रखिएगा और तजुर्बा करके देख लीजिएगा, जो भी जर्फ या डोमेन है जिसके अंदर आप रह रहे हैं या आप अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं, अगर उसमें नापाकी है। अच्छा, नापाकी का मतलब क्या है? अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को, जो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रेफरेंस से जो तमाम बातें बयान कर रहे हैं, कि आप इस बात को समझ रहे होंगे कि असल चीज जिस पर तवज्जो देना है वो अखलाक की बुलंदी है, खुल्क की बुलंदी है, किरदार की पाकीजगी है, बंदगी है, खुदा की क्वालिटी है, कुरान से करीब होना है, मारिफत है, तज़किया नफ्स है, ये तमाम की तमाम चीजें प्राइमरी इंपॉर्टेंस रखती हैं। और उसके बाद फिर आप जो कुछ करते हैं फिर उसकी अहमियत उसके बाद आती है, ठीक है। तो अगर इन तमाम चीजों में खराबी है, अगर जर्फ में नापाकी है, तो जो मेरी तहकीक है उसके मुताबिक आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज का कम अज कम 80% वेस्ट है। यानी आप जितना भी एफर्ट लगाते हैं अपने उन तमाम कामों पर जो मजहबी आपके वो हैं चीजें, आप मजालिस कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, मुनाकिद कर रहे हैं, ईद बकरीद मुहर्रम रमजान सारे प्रोग्राम्स करा रहे हैं, और जाहिर है कि जब हम ये प्रोग्राम्स कराते हैं तो उसके हम एक आउटपुट और एक आउटकम चाहते हैं, और वो आउटकम ये हमारे जहन में होती है कि उसके जरिए से लोग सीखें, समझें, बेहतर हों, और खास तौर से तरबियत हो हमारे बच्चों और नौजवानों की। अगर वो जर्फ नापाक है, यानी उसमें दीन की हकीकत और सच्चाई मौजूद नहीं है, तो आपकी रिलीजियस एक्टिविटीज का कम अज कम 80% वेस्ट है, वो जाया होता है, उसमें से कुछ भी नसीब नहीं होता हमें। आप इसका जब चाहें जितना चाहें तजुर्बा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बरकत से हमें ये बात समझ में आ रही है कि फोकस ऑफ आवर एफर्ट्स कहाँ पे होना चाहिए। जो मैंने आपको इमाम के से मंसूब अशार भी सुनाए थे कल, इमाम अलैहिस्सलाम के जुमले भी सुनाए हैं, और मैंने आपको मदीने से निकलते हुए जनाबे मोहम्मद हनफिया के नाम खत भी सुनाया था, कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम कितना ज्यादा जोर जो है वो हक से वाबस्तगी पे दे रहे हैं, और कितना ज्यादा आप इस बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं कि मुझे हक की बिना पर कबूल करो, مجھے اس طریقے سے قبول کرو کہ مطلب خدا اور رسول اور ان کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اسکے زندہ کرنے کے لیے میرے ساتھ شامل ہو. آج میں ایک پہلو اور تھوڑا سا اسی امر بالمعروف و نہی از منکر کے حوالے سے ایک پہلو کا ذکر کر کے, اور پھر جو میں نے کہا تھا کہ امام علیہ السلام کا وہ خطبہ چھوٹا سا جو آپ نے مکے سے نکلتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے, تھوڑا سا اس پہ تجزیہ کریں گے کیونکہ اس کے اندر بھی ہمارے لیے بہترین نکات معرفت موجود ہیں. کہ جب آپ امر بالمعروف کرتے ہیں, امر بالمعروف اور نہی از منکر کے اندر جو آپ کی پہلی شرط ہے, یعنی آپ نیکی کو اسٹیبلش کرنے کی ایفرٹ کرتے ہیں اور آپ برائی کو ایلیمینیٹ کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں, اس میں سب سے پہلا کام کیا ہے؟ انذار. انذار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم نے پیغمبر تم کو کیا بنا کے بھیجا, نذیر و بشیر یا بشیر و نذیر. نذیر ہونا, انذار ہونے کا مطلب ظاہری طور پر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے ڈرانے والا. یعنی نذیر وہ جو ڈراتا ہے اور بشیر وہ جو خوشخبری دیتا ہے. اچھا, ڈرانے والا جو, جیسے میں نے کہا کہ آپ اگر امر بالمعروف و نہی از منکر کر رہے ہیں تو اس کا پہلا اسٹیپ انذار ہے. اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ رسول خدا نے جب اپنی تبلیغ شروع کی تھی تو ان کو پہلی ہدایت کیا ہوئی تھی؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, سورہ شعراء کی آیت نمبر 214, 214 سورہ شعراء, شعراء ہے, شورا نہیں ہے, شعراء 26. وَأَنذِرْ, انذر, انذار کرو. کس کو انذار کرو؟ اپنے اقربا کو, اپنے قبیلے والوں کو, اپنے قریبی رشتہ داروں کو, اپنے اعزہ اور اقربا کو, ان کو انذار کرو. انذار کا مطلب اگر ہم ڈرانا لیں تو ڈرانے کے ورڈ کی ہم کو وضاحت کرنی پڑے گی کہ ڈرانا یعنی کس معنی میں ڈرانا. دیکھیں, ایک ڈرانا ہوتا ہے تھریٹ دینا, تھریٹن کرنا, اور ایک ڈرانا ہوتا ہے وارن کرنا, خبردار کرنا. نبی اور امام جب انذار کرتے ہیں, اور جیسے میں نے آپ کو کیا کہا کہ انذار رسالت اور امامت اور امر بالمعروف اور نہی از منکر کی پہلی سیڑھی ہے. اور سب سے زیادہ مزے کی بات کیا ہوتی ہے کہ ہماری جتنی تبلیغ ہوتی ہے نا, بہت دفعہ اس میں انذار والا پہلو ہی نہیں ہوتا. خاص طور سے یہاں پر آ کے میں اس بات کو ملاحظہ کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو تبلیغ ہوتی ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایک کو اتنا خوش کریں, اتنا خوش رکھیں کہ اس کو کسی چیز کا جو ہے نا ڈری محسوس نہ ہو, کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے, خوف آ رہا ہوتا ہے, خود خوف آ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اس کو کوئی ڈر والی بات سنا دی تو وہ دین چھوڑ کے بھاگ جائے گا. اور یہاں پر ہماری یوتھ کے یا ہمارے بچوں کے پاس اتنے آلٹرنیٹیوز موجود ہیں کہ پھر اگر ایک دفعہ نعوذ باللہ وہ ہمارے دائرے سے باہر نکل گیا تو دوبارہ پکڑ کے کیسے جائیں گے اس کو. لیکن دین کے تبلیغ اور امر بالمعروف و نہی از منکر کی پہلی سیڑھی, پہلا اسٹیپ انذار ہے. انذار کا مطلب تھریٹ کرنا نہیں ہے, یعنی انذار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہنم میں چلے جاؤ گے, آگ میں جل جاؤ گے, قبر میں سانپ بچھو چمٹ جائیں گے, اس کی ضرورت نہیں ہے. انذار کا معنی یہ ہے کہ آپ انسان کو ایک لوجیکل وے میں, ایک پراپر وے میں رستے کے خطرات سے آگاہ کریں. یعنی بالکل جیسے آپ اگر کسی بھی سفر پہ جاتے ہیں اور وہ سفر کچھ سناٹے یا تنہا یا ایسے رستوں سے گزرتا ہے کہ جہاں پر کوئی خطرہ ہے, تو آپ اپنے آپ کو اس بارے میں ہوشیار رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ या यानी जैसे अगर कोई इंसान साउथ या नॉर्थ पोल जा रहा है, किसी ऊंची माउंटेन पे जा रहा है, तो उसके तमाम खतरात को मद्देनजर रखता है या नहीं रखता, ये ऐसे ही उठ के चला जाता है। और अगर वो बगैर उसके खतरों से मुकाबले की तैयारी के वो मैदान में निकल जाए तो लाजमन हलाक हो जाएगा। तो इस बिना पर रसूलों की और आइम्मा की भी, अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं और फिर हम इमाम हुसैन के वाकयात से ही मुत्तसिल हो जाते हैं, कि उनकी जिंदगी में जब वो लोगों की हिदायत और नसीहत करते हैं तो सबसे पहले रस्ते के खतरात बताते हैं। जैसा कि मैं आपके सामने क्या अर्ज कर रहा हूं कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर ऑप्शन या चॉइस नहीं है, यानी ये इंतजार है, खबरदार रहिए इस बात से, बी वेयर बी वॉर्न्ड, कि अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर चॉइस नहीं है कि करें या ना करें। और इस बारे में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने वाज़े तौर से बयान फरमाया है कि अगर तुमने इस काम को छोड़ दिया तो अग्यार और दुश्मन तुम्हारे सरों पर मुसल्लत होंगे, यानी वो लोग तुम्हारे सरों पर मुसल्लत होकर तुम्हारे हुकूमत करेंगे, और जिसे कहें कि तुम्हारी नाक में नकेल डाल के उन रस्तों पर खींच के ले जाएंगे कि जो तुम्हें बहुत नागवार लगेगा, फिर बहुत तकलीफ होगी। तो ये ऑप्शन नहीं है कि मैं कहूं कि ठीक है हम ये करें या ना करें, ना करो तो ये भुगतना पड़ेगा, फिर करोगे तो उसके फवायद बेइंतहा हैं। इस इंतजार की एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं और फिर हम के आज मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा मैं शायद वक्त आगे बढ़ा सकूं 5-10 मिनट, कि इस इंतजार की एक मिसाल खुद करबला में मौजूद है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अगर आप जुमले देखें, आपके खुतबात देखें, आपके कलेमात देखें, तो आपने उन लोगों को जो आपसे जंग करने आए थे, मुकाबला करने आए थे, मुखालिफत पर कमर बस्ता थे, उन लोगों को बहुत इंतजार किया है। मैं भी नहीं कहूंगा डराया है, ठीक है, इस लफ्ज नजीर को मद्देनजर रखिएगा। नजीर यानी जो हकीकतन डेंजर से, खतरात से आपको आगाह करता है, वो कोई बद्दुआ नहीं दे रहा होता, वो कोई लानतान नहीं कर रहा होता जो मासूम है, बल्कि वो जो भी हकीकी खतरात हैं उनसे आगाह कर रहा होता है। उसकी हमारे सामने एक बहुत वाज़े मिसाल किसकी है, उमर इब्ने साद इब्ने अबी वकास की है, कि ये शख्स जैसा मैंने कहा कि बहुत ही अजीब व गरीब पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये अपने हसब नसब की बिना पर खानदान रसालत से करीब था। साद इब्ने अबी वकास रसूल खुदा के बहुत मशहूर सहाबी और अहले सुन्नत के मुताबिक अशरा मुबशरा में इनका नाम है, ये उनका बेटा है। ये कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो खानदान रसालत को ना जानता हो, ना पहचानता हो, इसने ना देखा हो, आले रसूल से पता ही ना हो कि कौन है। तो अजीब पैराडॉक्सिकल पर्सनैलिटी है, लेकिन एक इतना अजीब, आप कह लें जाहिर है कि उसके लिए तो बदबख्ती और तबाही है, लेकिन हमारे लिए एक नसीहत का पहलू है यहाँ पे बहुत ज्यादा, कि इंसान अगर मोहब्बत दुनिया में मुबतला हो जाए, दुनिया की माल और जायदाद की हवस और हिरस अगर इंसान के दिल और दिमाग पर कब्जा कर ले तो इंसान क्या कुछ कर गुजरता है, सब कुछ जानने के बावजूद। यानी यहां जोर किस बात पर है, सब कुछ जानने के बावजूद, बामारिफत होने के बावजूद, अगर मैं ये जुमला कहूं तो गलत नहीं है कि उसे मारिफत थी, लेकिन जैसा कि इब्ने ज़ियाद ने, बनू उमय्या ने उसके सामने चारा क्या डाला, रह की हुकूमत, के हुसैन का काम खत्म करो, जाओ जंग करो, کیونکہ ابن زیاد جب امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ رہے تھے اور آپ پیچھے نہیں ہٹے، یعنی ایون جناب مسلم ابن عقیل اور ہانی کی شہادت کی خبر سننے کے بعد بھی، جیسا کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا نا کہ آپ نے منزل زبالہ پر جب آپ کو باقاعدہ خط مل گیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ شہادتیں کوفے میں واقع ہو چکی ہیں، تو اس وقت آپ نے جتنے لوگ آپ کے ساتھ تھے ان سب سے یہ بات کہی تھی کہ ہم جو کچھ سوچ کر مکے سے نکلے تھے اب وہ چیز نہیں رہی، اب میرے ساتھ صرف وہ لوگ چلیں جو تیر اور تلوار کی شدت اور حرارت کا مقابلہ کرنے کی تاب اور طاقت رکھتے ہوں، اب اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں بچا ہے، اب میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ اور آپ مسلسل بار بار اس بات کا ذکر فرما رہے ہیں، اور بیچ میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ جس میں ایک مقام پر آپ کو کیا ہوتا ہے، اونگ سی آ جاتی ہے، آپ گھوڑے پر موجود ہیں، گھوڑے کی پشت پر ہیں، ذرا تھوڑے سے وقفے کے لیے اونگ آ جاتی ہے اور آپ بیدار ہو کے پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، علی ابن اکبر، علی اکبر آپ کے ساتھ ہیں، پوچھتے ہیں بابا جان یہ کلمہ استرجاع کیوں کر زبان پر آیا، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ابھی جو مجھے یہ نیند کی حالت آئی تو اس میں میں نے کسی ہاتف غیبی کو صدا دیتے ہوئے سنا کہ یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے اور ان سے زیادہ تیز رفتاری سے موت ان کی طرف حرکت کر رہی، موت ان کی طرف آ رہی۔ تو جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یقیناً ہم حق پر ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ پھر ہمیں، یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جملہ ہے تقریباً ایسے، کہ اگر ہم حق پر ہیں تو پھر ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ موت ہم سے آ ملے یا ہم موت سے ملاقات کر لیں، پھر ہمارے لیے کیا خطر ہے اس بات کا۔ تو امام علیہ السلام نے دعا دی اور کلمات خیر جاری کیے۔ تو بہرحال یعنی کہ یہ جو عمر سعد کی مثال ہے کہ اس کو رے کی حکومت کا چارہ ڈالا گیا اس کے سامنے۔ شروع میں عمر سعد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی یہ بات سن کے کہ جاؤ اور حسین کو قتل کرو، حسین کا کام ختم کرو۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، کئی نام دیے اپنی جگہ پر، ان کو بھیج دو، ان کو بھیج دو، ان کو بھیج دو، مجھے اس بات سے معاف رکھو۔ تو جو بنو میہ کا ایک ٹپیکل طریقہ کار تھا، ایک طرف لالچ اور اس کے ساتھ دھمکی، تو ابن زیاد نے لالچ بھی سامنے رکھی اور کہا کہ اگر تم نہیں مانو گے تو پھر ٹھیک ہے میں تمہیں قتل بھی کرا دوں، تمہارا گھر بھی لوٹ لیں گے، یہ سب بات۔ آخر کار کہتا ہے کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو۔ یہ ایک رات کی مہلت والی بات جو ہے نا، یہ بھی بڑی عجیب ہے، اس کا ذکر انشاءاللہ آگے بھی آتا ہے۔ تو ایک رات کی مہلت دو، میں کہا ٹھیک ہے کل صبح جواب دینا۔ اب وہ رات عمر ابن سعد نے مسلسل ٹہلتے 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 گزاری، ظاہر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی، کیونکہ یہ ایک انتہائی، یعنی ظاہر ہے اسے پتا تھا کہ میں نے اگر اس چیز کو قبول کر لیا تو میری آخرت 100% تباہ۔ اور ایک جملہ جو میں نے تاریخ کربلا میں جب مقتل پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جو بہت زیادہ آتا ہے کہ مختلف لوگ ایک جملہ بہت کہتے ہیں کہ ہمیں رسول خدا کی شفاعت کی جو امید ہے وہ حسین ابن علی کے ساتھ کسی بھی بدسلوکی کی وجہ سے وہ ختم ہو جائے گی، یہ جملہ بہت لوگوں نے کہا ہے۔ یعنی ہم اگر مسلمان ہیں تو ہم مسلمان ہونے کی بنا پر رسول خدا کی شفاعت کے امیدوار ہیں کہ آپ قیامت کے دن ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہم آپ کی شفاعت کی برکت سے بہشت میں جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے نواسۂ رسول پہ ہاتھ ڈال دیا یا ان کے ساتھ کوئی غلط ایکٹیویٹی کی تو ہم اس شفاعت سے محروم ہو جائیں گے. اور ایک واقعہ اور بھی ہے کہ اس کا ایک کزن تھا عمر ابن سعد کا, اس نے بہت شدت سے عمر ابن سعد کو روکا ہے. جب اس نے اپنے گھر والوں سے مشورہ کیا ہے اس نے بہت شدت سے روکا ہے, اور یہ بات کہی ہے کہ بلکہ ایک واقعہ بھی سنایا ہے کہ امام علی علیہ السلام نے, یا کس نے, یہ امام علی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی اور کہا مجھ سے کہا تھا کہ تو ایک دن میرے بیٹے کے قاتل کے ساتھ ہوگا. اس نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ وہی وقت آ گیا کہ تم اب اس کام کو کرنے جا رہے ہو جو تمہاری دنیا اور آخرت سب تباہ کر دے گا. اور اس بندہ خدا کی زبان ابن زیاد نے کٹوا دی تھی اس نصیحت کرنے کی بنا پر. بہرحال عمر سعد کو شیطان نے جو راہ دکھائی, کیونکہ آپ ہمیشہ سورہ ناس سے استفادہ ضرور کیا کیجئے روزانہ, من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ جو خناس ہے نا یہ انسان کے بس سمجھ لیں کہ وجود کے ساتھ ساتھ لگا رہتا ہے. جہاں اس کو کوئی دروازہ ملتا ہے, کوئی دریچہ نظر آتا ہے انسان کے دل میں گھسنے کا, یہ فوراً اندر داخل ہو جاتا ہے. تو عمر سعد کو اس خناس نے یہ بات سکھائی کہ بعد میں توبہ کر لوں گا, ابھی یہ کام کر لو, رے کی حکومت حاصل کر لو, بعد میں توبہ کر لینا. اور یہ چیز شریعت نے, ظاہر ہے اتنے اتنے بزرگ گناہ, اس قدر گناہ کبیرہ کے بعد اس بدبخت نے یہ سوچا ہی نہیں کہ گناہ کبیرہ کے بعد توفیق توبہ کہاں سے آئے گی. یہ بات اس کو شیطان نے سوچنے کی مہلت ہی نہیں دی کہ توبہ انسان اپنی مرضی سے نہیں کرتا ہے, توبہ کی توفیق آتی ہے خدا کی طرف سے تو انسان توبہ کرنے کے لائق ہوتا ہے. اس قدر بزرگ گناہ کے مرتکب ہوگے تو توفیق توبہ کہاں سے آئے گی تمہارے پاس, اور تم کیسے یہ کام کرو گے. یہ اس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو سیٹسفائی کیا اور حامی بھر لی, کیونکہ ابن زیاد ڈیسپریٹ ہو چکا تھا. امام حسین علیہ السلام بہت قریب آ گئے تھے کوفے کے, جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے, ابھی آپ ماشاءاللہ سب لوگ زیارتیں کر چکے ہیں, جو کربلا کا مقام ہے جس جگہ پر, وہاں سے کوفہ کتنی دور ہے, کوئی بہت زیادہ فاصلہ نہیں. تو اسے بہت پریشانی اس بات کی تھی کہ امام حسین علیہ السلام اگر کوفے میں داخل ہو گئے تو کایا پلٹ سکتی ہے, کیونکہ فرزدق اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی تھی امام حسین علیہ السلام سے کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں, تلواریں آپ کے خلاف ہیں. لیکن ابن زیاد کو یہ ڈر لگ رہا تھا کہ اگر امام حسین علیہ السلام بنفس نفیس آ گئے تو یہ بازی پلٹ بھی سکتی ہے, تلواریں بھی پلٹ بھی سکتی ہیں پھر ہمارے. تو وہ امام کو کوفے میں داخل ہونے سے ہر حال میں روکنا چاہ رہا تھا, اسی لیے اس نے حر کو بھیجا. اور حر کے سے جب اس کو اندازہ ہوا کہ حر بھی نرم پڑ رہے ہیں, اس کا ابھی ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ تھوڑی تفصیل کے ساتھ, تو پھر اس نے یہ پورا ارینجمنٹ کیا. اور عمر ساتھ جب راضی ہو گیا تو تقریباً 4-5 ہزار سواروں کے ساتھ عمر ساتھ وہاں پہنچ گیا. جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں انذار کے حوالے سے, کہ اس بات کو, اس موضوع کو مکمل کر کے اور پھر ہم انشاءاللہ اس سلسلہ مصائب کی طرف آ جاتے ہیں, کہ انذار کے حوالے سے کہ امام حسین علیہ السلام نے عمر ابن سعد کو جب سے وہ آیا تھا کربلا میں, اس میدان میں, اس دشت میں اپنی فوج کے ساتھ جب وارد ہوا تھا, اس دن سے لے کر, پہلی ملاقات سے لے کر صبح عاشور تک مسلسل سمجھایا ہے, مسلسل سمجھایا ہے اس. اور ایک جملہ جو آیت اللہ مظاہری نے اس حوالے سے نقل کیا ہے امام حسین علیہ السلام کا، اور وہ خود ہمارے لیے بھی ایک بہترین منشور حیات ہے، یعنی زندگی کا ایک اصول ہے، کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں من حاول امرا بمعصیت اللہ، جو اپنے کسی بھی کام کو، کسی بھی مطلب کو معصیت خدا کے رستے سے حل کرنا چاہتا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فہو افوت لما یرجو، جس بات کی امید لگا کے بیٹھا تھا کہ یہ ملے گی، وہ چیز اس سے فوت ہو جائے گی، رخصت ہو جائے گی، وَأَسْرَعُ لِمَا يَحْذَرُ، اور جس سے ڈر رہا تھا انتہائی تیزی سے اسی کی طرف بڑھے گا۔ یہ بات واضح ہو رہی
یاد موت
کہ دو چیزیں،
یاد موت اس سے اچھے کام
کہ دو چیزیں جو ہیں اس کو نصیب ہوں گی، کہ جو بھی اپنا کام معصیت خدا سے کرنا چاہے گا، حاصل کرنا چاہے گا، پہلا تو یہ کہ جس کی امید لگائے بیٹھا تھا وہ اس سے فوت ہو جائے گی، اور جس سے ڈر رہا تھا اس کی طرف انتہائی تیزی سے بڑھے گا۔ اور یہ امام علیہ السلام نے عمر سعد کو سمجھایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، کہ نہ صرف یہ کہ تمہیں رے کی حکومت نہیں ملے گی جس کے تم امیدوار ہو، بلکہ تم اس تباہی اور بربادی اور ذلت و خواری سے دوچار ہو جاؤ گے کہ جس سے تم ہمیشہ ڈرتے رہے ہو، جس سے خوفزدہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں انذار، یہ ہے نذیر۔ تو امر بالمعروف اور نہیں از منکر کا پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ بی وارنڈ آف آل دا تھریٹس ان آور وے، کہ جو بھی ہمارے رستے کے خطرات ہیں، جہاں جہاں پر بھی ہمارے لیے گڑھے سمجھ لیں کہ حالات نے، واقعات نے، شیاطین نے بنا کے رکھیں، ان سے خبردار ہونا۔ یہ عمر سعد کو، یعنی بظاہر اب جو ایک جملہ نقل کیا جاتا ہے صبح عاشور کا یا نو محرم کا، کہ امام حسین علیہ السلام جب عمر سعد کو سمجھا سمجھا کر، مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک انسان کی حد ہو جاتی ہے، تو آپ نے اس سے کہا کہ میں امیدوار ہوں کہ تجھے رے کی گندم نصیب نہیں ہو، کہ تمہیں رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی، یعنی تم وہاں نہیں جا پاؤ گے۔ تو وہ جواب کیا دیتا ہے؟ وہ جواب یہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں، میں جو سے کام چلا لوں گا۔ یعنی اس میں استہزا بھی ہے، اس میں طعن بھی ہے، اس میں طنز بھی ہے، کہ رفتہ 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 کر کے، کہ ابھی محرم کی ابتدائی 3-4 تاریخ کو اسے ڈر لگ رہا تھا امام حسین کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہوتے ہوئے، لیکن دنیا کی لالچ اور ہوس نے اس پر غلبہ کیا، وہ اس کام پر راضی ہوا، اور اب وہ آہستہ آہستہ کس مقام پر پہنچ گیا کہ امام حسین علیہ السلام کی خیرخواہی کے جواب میں آپ پر طنز کر رہا ہے۔ اور صبح عاشور اپنی فرما برداری کا یقین دلانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اے لشکر والوں، اس بات کے گواہ رہنا کہ حسین کے لشکر کی طرف یا حسین کی مختصر دی فوج کی طرف پہلا تیر میں نے پھینکا ہے، اور یہ بھی ہے کہ یہی وہ بدبخت تھا کہ جس نے خیام حسینی کو بھی آپ کی شہادت کے بعد لوٹنے کی جسارت کی تھی۔ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے انسان؟ انسان یہ ایک عجیب و غریب مثال ہے کربلا کی، اور جو امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ ہے وہ بھی اس کے ساتھ چسپاں کرنے کی ضرورت ہے، کہ جو بھی اپنی زندگی کا کوئی بھی کام معصیت خدا سے نکالنا چاہتا ہے اس کو دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب یہ انذار کا مطلب کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے زندگی کی ایک حقیقت بیان کی. یہ ڈر ہے, یہ وارننگ ہے, لیکن یہ بددعا نہیں ہے. یہ کسی کے لیے وہ جملے نہیں ہیں کہ تجھے ایسا ہو جائے. جو انہیں بددعا کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ اپنے دل کی بھڑاس نکالتے ہیں. معصوم اس مقام سے بہت بلند ہے. تو اس نقطے کو عمر سعد کے حوالے سے ذہن میں رکھیے گا, یاد رکھیے گا کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کی اہم ترین جو ریکوائرمنٹ ہے اور شرط ہے وہ انذار. یعنی انسان اپنی زندگی کے رستے میں جو تباہ کرنے والے اور والے جو خطرات ہیں ان سے ہوشیار اور خبردار رہے. کہ جس طریقے سے کہ ائمہ علیہ السلام نے بھی یہ باتیں کی اور امام حسین علیہ السلام نے بھی ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھا اور لوگوں کے سامنے اس کو اجاگر کیا. آج کی حد تک اب جیسا کہ وقت کے حوالے سے جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ دامن وقت میں گنجائش تھوڑی رہ گئی ہے, لیکن اگر جو دو باتیں میں نے آپ کی خدمت پہ عرض کی ہیں اگر آج کی حد تک آپ ان دو باتوں کو بھی یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ ہمارا وقت اچھا اس کا مصرف نکل آئے گا. کہ پہلی بات میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کی تھی کہ امر بالمعروف و نہی از منکر کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے ظرف کو پاک کریں. جس ظرف میں آپ زندگی گزارتے ہیں اور جس ظرف میں آپ تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں اور جوانوں کی, اور ظرف کی پاکیزگی کا مطلب کیا ہے کہ اس میں بندگی, اس میں خلق, پاکیزگی کردار, تزکیہ نفس, ان تمام چیزوں کو ڈالیں. کہ جیسے میں نے آپ کو امام حسین علیہ السلام کے جملے اشعار بھی پڑھ کے سنائے تھے کہ میں بلندی کی طرف جا رہا ہوں, کن چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے, بحسن خلیقت والعلو حمت, حسن خلق کے ذریعے سے. یعنی یہ حسن خلق ہے جو انسان کو بلند کرتا ہے. قرآن کریم کیا کہتا ہے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہیں اگر خدا کی بارگاہ میں کرامت حاصل کرنا ہے تو اپنے تقوی پہ محنت کرو, اپنے تقوی کی کوالٹی کو زیادہ سے زیادہ اوپر لے جاؤ. اور دوسری بات یہ کہ جہاں بھی زندگی میں جو کچھ بھی قرآن میں, اہل بیت میں, معصوم کے کلمات میں, جہاں جہاں بھی ڈر والی بات سنائی گئی ہے, جہاں بھی ہمیں خطرات سے آگاہ کیا گیا ہے, ان کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت ہے. اس کو سرسری نہیں گزر جائیے وہاں سے, اس کو کیجول وے میں نہ لیں. وہ لاز آف نیچر ہیں, وہ خدائی قوانین ہیں کہ جو قرآن اور اہل بیت نے ہم کو بتائے. کہ یہ جو امام حسین علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملہ جو عمر سعد کے حوالے سے میں نے آپ کو سنایا, یہ قانون قدرت ہے. کہ یہ صرف عمر سعد کے لیے نہیں ہے, ہر وہ انسان جو اپنی زندگی میں کوئی بھی کام معصیت خدا کے رستے سے حل کرنا چاہے گا وہ ان دو چیزوں سے دوچار ہو جائے گا. اس کے انجام میں یہ دو باتیں آ جائیں گی کہ جو امید لگائے بیٹھا تھا وہ تو ہاتھ سے جائے گا ہی جائے گا, لیکن جس کا ڈر تھا اسی میں جا پڑے گا, اسی کی طرف جائے گا, حرکت کرے گا تیزی. تو ان تمام باتوں کو ہمیں اپنے جو ہماری کیریکٹر بلڈنگ ہے ود دا ہیلپ آف امام حسین, کیونکہ ہم زیارت عاشور میں یہی دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم اجعلنی عندک وجیہا بالحسین علیہ السلام, کہ اے خدا ہمیں اپنی بارگاہ میں وجیہ قرار دے دے, یعنی ہمارے چہرے کو نورانی کر دے, ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیری بارگاہ میں جب آئیں تو منہ دکھانے کے قابل, ہماری شکل نورانی ہو، نہ کہ نعوذ باللہ نحوست والی. اور یہ کام کیسے ہو؟ حسین کی برکت سے ہو. تو یہی وہ برکتیں ہیں امام حسین علیہ السلام کی، کہ جو ہماری زندگی میں وہ مشعلیں روشن کرتی ہیں جن سے ہمیں زندگی کی راہ اور رستہ بہتر دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے. تو آج ہمیں جو امام حسین علیہ السلام کے واقعات کے حوالے سے ہمیں ذکر کرنا ہے، وہ جناب حر کے حوالے سے بات کرنی ہے. اور اگر آپ غور کریں تو عمر سعد اور حضرت حر، یہ دو کمپلیٹلی کنٹراسٹنگ کیریکٹرز ہیں تاریخ کربلا میں. ایک انسٹنٹ آف ٹائم پر آپ دیکھیں، یعنی عاشور سے 20 دن پہلے اگر آپ دیکھیں، تو ہو سکتا ہے کہ ظاہراً عمر سعد آپ کو حر سے بہتر دکھائی دے رہا ہو. ایک روایت میں یہ بھی جملے موجود ہیں کہ حر نے کہا کہ میں جب کوفے سے روانہ ہو رہا تھا عبید اللہ ابن زیاد کے حکم کو لے کر، تو میں نے ایک آواز سنی کہ جو مجھے جنت کی بشارت دے رہی تھی، اور میں حیران ہو گیا کہ میں فرزند رسول کے مقابلے میں جا رہا ہوں، مجھے جنت کی بشارت کیسے مل سکتی ہے؟ تو اگر 20 دن پہلے آپ دیکھیں تو عمر سعد ظاہراً آپ کو حر سے بہتر حالت میں نظر، کیونکہ عمر سعد نے اس وقت تلوار نہیں اٹھائی تھی، عمر سعد نے اس وقت یہ نیت نہیں کی تھی کہ میں امام حسین کے، وہ اس وقت صحابی رسول کے بیٹے کے نام سے معاشرے میں موجود تھا اور مشہور تھا. اور حر کون تھے؟ اموی افواج کے کمانڈر. تو حر آگے نکلتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے جو رفقا ہیں، جب منزل زبالہ پر پہنچتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام ان کو ایک ایسی انسٹرکشن دیتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں جو پہلے نہیں دی تھی. وہ ہدایت یہ تھی کہ اپنے پاس جتنے بھی تمہارے پاس ظروف ہیں، برتن ہیں، یوٹینسلز ہیں، ان تمام میں پانی بھر لو، اور جتنا زیادہ پانی رکھ سکتے ہو اتنا زیادہ پانی جمع کر لو، گویا کہ آپ آگے پانی کی اضافی ضرورت کو دیکھ رہے تھے. وہاں سے تھوڑا آگے نکلتے ہیں تو آپ کے اصحاب میں سے ایک نے صدائے تکبیر بلند کی، امام نے بھی جواب تکبیر دیا، لیکن پھر پوچھتے ہیں کہ کیوں یہ صدائے تکبیر بلند کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم صحرا میں چل رہے ہیں، شدید گرمی ہے، مجھے کچھ کھجور کے درخت نظر آئے. دیگر اصحاب نے کہا کہ اس علاقے میں ہمیں معلوم ہے کھجور کے درخت نہیں پائے جاتے. پھر کہنے لگے کہ یہ کھجور کے درخت نہیں ہیں، بلکہ دور سے کچھ سوار ہیں جو ہم سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. امام علیہ السلام نے بھی تصدیق کی کہ ہاں یہی بات درست ہے. جب قریب آئے تو ملاحظہ کرتے ہیں کہ 1000 سواروں کا دستہ ہے، لیکن ان کی حالت ایسی ہے کہ گرمی کی شدت سے سپاہی اور ان کے گھوڑے اور اونٹ سب کے سب جاں بلب ہیں، سب کی زبانیں باہر ہیں. امام علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں پوچھا، کوئی سوال نہیں کیا، وہ حکم دیا کہ ان سب کو پانی پلاؤ. اور اس بارے میں کئی واقعات ہیں کہ آپ نے کس قدر مہربانی سے کیسی خبر گیری کی، بہرحال اس سے بات طولانی ہو جائے گی. ان کو پانی سے سیراب کیا. جب ان لوگوں نے پانی پی لیا تو پتہ چلا کہ ان کے جو سپہ سالار ہیں، ان کا کمانڈر ہے حر ابن یزید ریاحی، اور بس علیک سلیک بھی سلام ہوا، اور پھر امام علیہ السلام کے اصحاب اپنی طرف اور وہ ایک طرف. اس کے بعد نماز ظہر کا وقت آتا ہے، امام علیہ السلام حجاج ابن مسروق اپنے ایک صحابی کو حکم دیتے ہیں اذان کہو. جب وہ اذان دیتے ہیں تو اذان کے بعد امام علیہ السلام ایک ایسی جگہ پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو دونوں لشکروں کے درمیان کی جگہ ہے. اور آپ ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے کوفے کے سپاہیوں، اے کوفے کے لوگوں، میں تمہارے پاس خود سے چل کر نہیں آیا ہوں، بلکہ تم نے پے در پے مجھے خطوط بھیجے ہیں، مجھ سے درخواست کی تھی، مجھ سے یہ کہا کہ ہم بغیر امام کے ہیں، آپ اگر ہمارے پاس آئیں گے تو ہمیں رہبری اور ہدایت نصیب ہوگی۔ میں تمہاری اس پکار کے جواب میں کوفے تک آیا ہوں، لیکن اگر تم مجھے قبول نہیں کرتے تو مجھے بتا دو، میں کسی اور طرف چلا جاؤں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ان لوگوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ امام علیہ السلام نے کہا اقامت کہو، اور پھر اقامت کے بعد حر سے پوچھا کہ کیا تم ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے؟ اس نے کہا نہیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں۔ اس کے بعد پھر وہ بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد نماز عصر، نماز عصر کے بعد امام علیہ السلام نے دوسرا خطبہ دیا اسی طریقے سے دونوں کے بیچ میں جا کے، اور آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ جس بنو امیہ کی تم نوکری کر رہے ہو، ہم اہل بیت خاندان رسالت ان سے کہیں زیادہ حقدار و سزاوار ہیں حکومت کے، لیکن اگر تم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور پھر بھی تم ہماری دشمنی پر کمر بستہ ہو تو ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ اور پھر آپ نے اپنے لوگوں کو، اپنے اصحاب کو حکم دیا، اپنی سواریوں پر سوار ہو، محملوں کو تیار کرو، جو مخدرات عصمت و طہارت ہیں سفر کے لیے آمادہ کرو، اور یہاں سے کوچ کرو۔ اس وقت خور آگے بڑھ کر امام حسین علیہ السلام کی سواری کے لگام پر ہاتھ ڈال۔ امام علیہ السلام کا وہ جملہ جو بظاہر بہت عجیب ہے، اے حر، تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، اے حر تیری ماں تیری عزا، یعنی کہ تیری موت کی عزا میں تیری ماں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ یہ جملے امام کی زبان مبارک سے نکل کر حر کے کانوں تک پہنچے ہیں۔ حر کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، جیسے انتہائی شدید غیظ و غضب کو ضبط کرنے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر سر اٹھا کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اگر آپ کی جگہ کسی اور نے یہ جملے مجھ سے کہے ہوتے تو میں اس کو جواب دیتا، لیکن آپ کی والدہ گرامی کے لیے میرے پاس سوائے کلمات خیر کے اور کوئی دوسرے کلمات نہیں ہیں۔ تو جیسا کہ اکثر ان تمام مصائب کے مقامات پر جب ہم پہنچتے ہیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام در حقیقت حر کے اندر چھپے ہوئے انسان کو بیدار کر رہے تھے، کہ جب آپ حر سے سوال کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ نماز پڑھو گے، یا جب آپ حر سے یہ کہتے ہیں کہ تیری ماں تیری عزا میں بیٹھے، تو ان جملوں کے کہنے سے حر کے قلب پر جو برف جمی ہوئی تھی وہ پگھلنا شروع ہوئی ہے، اور حر نے اس بات کا احساس کرنا شروع کیا ہے کہ معاملہ حقیقت میں ہے کیا۔ اس کے بعد حر امام سے کہتے ہیں کہ میری یہ ماموریت نہیں ہے کہ میں آپ سے جنگ کروں، تو میں آپ سے جنگ نہیں کروں گا، اور آپ سے جنگ کرنا یقیناً اپنی آخرت کو تباہ کرنا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، لیکن میری ماموریت یہ ہے کہ آپ سے یا تو بیعت کا اقرار لوں، اور اگر آپ بیعت کا اقرار نہیں کرتے ہیں تو پھر میں آپ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لے چلوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں میں سے کوئی بات ممکن نہیں، ان دونوں میں سے کوئی بات ممکن نہیں ہے جو تم چاہ رہے ہو۔ حر کہتے ہیں کہ آپ نے جس رستے کا انتخاب کیا ہے اس رستے میں سوائے موت کے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہے، یعنی آپ جانتے بوجھتے اس رستے پر چل رہے ہیں کہ جس رستے میں قتل ہے اور موت ہے. امام علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ اشعار پڑھے, دو جملے ارشاد فرمائے. میرے پاس وقت نہیں ہے, کاش کے وقت ہوتا تو میں وہ آپ کو وہ عربی سناتا, اس کے لطائف پر کچھ بات کرتا. امام نے فرمایا, اے حر, کیا تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ یقیناً تیرے پھینکے ہوئے تیر نے خطا کی ہے, تاشا سہموں کا, تو نے جو تیر پھینکا ہے مجھے موت سے خوفزدہ کرنے کے, یہ تیر نشانے پہ نہیں لگا. اور آپ نے تین اشعار پڑھے ہیں, جن میں سے دو میں آپ کی خدمت میں سناؤں. کہ سأمضی وما بالموت عار علی الفتح, میں یقیناً اسی رستے پہ جاؤں گا جس رستے پر مجھے جانا ہے, کیونکہ جوان مرد کے لیے موت میں کوئی شرمندگی نہیں, کوئی آر نہیں, جبکہ اس کا رستہ حق ہو اور وہ اللہ کا فرما بردار ہو کر جہاد کر رہا ہو. یہ وہ انسان ہے کہ جو خدا کے صالح بندوں سے اپنے رشتے کو مضبوط کرتا ہے اپنی جان کو قربان کر کے, اور ان لوگوں سے کہ جو ہلاک ہیں اپنا رستہ جدا کر لیتا ہے, اور جو مجرمین ہیں ان کی مخالفت کرتا ہے. یہ اشعار آپ نے پڑھیں, آپ آگے چلیں. حر نے پہلے آپ کو جانے دیا ہے, لیکن تھوڑی دیر بعد ان کے سپاہیوں نے آ کر دوبارہ آپ کو گھیر لیا. اور امام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے کہ عبیداللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ لوگ آئے ہیں, اس کا جاسوس ہے جو مجھ پر مقرر ہے, اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس بات کو دیکھے کہ میں اس کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں یا نہیں. اب میں بے بس ہو چکا ہوں. اس وقت پھر امام علیہ السلام نے نینوا میں اپنے خیمے ڈلوا دیے. آپ نے یہ بات فرما دی اپنے اصحاب سے کہ یہی وادی کرب و بلا ہے کہ جہاں پر ہماری قبریں بنیں گی, یہی وہ وادی ہے, یہی وہ مقام ہے کہ جہاں ہمارے جوانوں کی اور ہمارے بوڑھوں کی لاشیں گریں گی, جہاں ہم قیامت تک یہی جگہ ہمارے لیے یا ہمارے لوگوں کے واسطے زیارت گاہیں بنیں گی. لیکن حر, جس کی وجہ سے ظاہراً امام علیہ السلام نینوا کی وادی میں اس دشت میں قید ہو گئے, اور پھر اس کے بعد دو دن بعد عمر سعد اپنے 5,000 سپاہیوں کو لے کر پہنچ گیا, اس کے بعد شمر لعین کئی ہزار سپاہیوں کے ساتھ آ گیا 9 محرم کو, یعنی کم از کم بھی 12,000 سپاہی تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس مختصر سی جماعت, کیونکہ اس کو فوج یا لشکر کہنا ممکن نہیں ہے, اس مختصر سی جماعت کو اپنے گھیرے میں لے لیا تھا. جب شب عاشور آتی ہے تو شب عاشور ایک طرف امام حسین علیہ السلام کے اصحاب آپ سے اپنی بے مثل وفاداری کا یقین دلا رہے ہوتے ہیں, اور دوسری طرف وہ رات ہے کہ جو ایک رات کی مہلت شاید امام حسین علیہ السلام نے حر کو دی ہے, کہ جب آپ نے کہا کہ جنگ کو ایک دن کے لیے اور مؤخر کر دو, تو جیسے ایک رات کی مہلت عمر سعد نے لی تھی کہ جس نے اسے جہنم میں پہنچا دیا, اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت حر کو دی تھی کہ جس ایک رات کی غور و فکر نے حر کو جنت میں پہنچا دیا جہنم سے. اور جب صبح کا وقت آتا ہے تو کچھ لوگوں نے حر کو دیکھا کہ عجیب عالم ہے, ساری رات سویا نہیں ہے, شکل پر ایک عجیب وحشت سی طاری ہے. پوچھتے ہیں, حر تمہارا یہ کیا حال ہے؟ اگر کوئی مجھ سے پوچھتا کہ پورے کوفے میں سب سے شجاع انسان کون ہے, میں تمہارا نام دیتا, لیکن آج تمہاری حالت دیکھ کر تعجب ہوتا ہے. اور کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں اور بخدا میں نے جنت کا انتخاب کیا. جیسا کہ روایت بتاتی ہے کہ جب حر اموی فوج کو ترک کر کے امام حسین علیہ السلام کی طرف آئے ہیں تو تنہا نہیں تھے, آپ کا غلام, آپ کا بیٹا اور تقریباً 30 افراد اور تھے آپ کے دستے میں سے کہ جو آپ کے ساتھ آ کے امام حسین علیہ السلام کی بیعت کی. جب حر امام کی طرف آ رہے تھے تو دور سے لوگوں نے جب ایک چھوٹی سی جماعت کو اپنی طرف آتے دیکھا تو یہ محسوس ہوا کہ شاید یہ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں, لیکن امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں, شاید یہ حر ہے. حر نزدیک آتے ہیں, حر کے عالم یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو باندھا ہوا ہے, اپنی نظروں کو جھکایا ہوا ہے, امام کے قدموں پر گرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے فرزند رسول, اب میرے دل کی آنکھیں کھل چکی ہیں, جو کچھ بھی میرے اوپر گمراہی سوار تھی اس کی نحوست وہ سب ختم ہو چکی ہے اور میں اب اپنا سب کچھ, ساری دنیا آپ کے در پر, آپ کے قدموں پر قربان کرنے کے لیے آ گیا ہوں. یہ ظرف معصوم ہے کہ جب آپ نے ایک جملہ بھی شکایت کا, جس طریقے سے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے ایک جملہ بھی شکایت کا نہیں کہا تھا, تو امام حسین علیہ السلام جو وارث انبیاء ہیں, آپ نے بھی حر سے ایک جملہ, ایک لفظ شکایت کا نہیں کہا کہ اے حر یہ تم ہی ہو کہ جس کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر ہیں. آپ حر کے بندھے ہوئے ہاتھوں کو کھولتے ہیں, حر کو گلے سے لگاتے ہیں, حر امام علیہ السلام کی حمایت اور نصرت کے لیے اپنے بیٹے کو میدان میں بھیجتے ہیں. کچھ دیر بعد خبر آتی ہے کہ حر کا بیٹا شہید ہو گیا. حر آگے بڑھ کر اپنے بیٹے کی لاش پر جانا چاہتے ہیں, امام حسین علیہ السلام آگے بڑھ کر روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے حر, تم سے اپنے جوان بیٹے کی لاش نہ دیکھی جائے گی, نہیں اس فریضے کو, اس شہید کی لاش اٹھانے کے فریضے کو ہمیں انجام دینے دو. لیکن اب خدائی بہتر جانتا ہے کہ اب چند گھنٹوں کے بعد جب جناب علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئیں گے تو اس وقت کون ہوگا جو امام حسین علیہ السلام کے آگے آ کر یہ کہے کہ اے فرزند رسول یہ فریضہ ہمیں انجام دینے دیں, آپ سے جوان بیٹے کی لاش نہیں دیکھی جائے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین. پروردگار عالمین تمام سامعین و حاضرین کی دنیاوی اور اخروی حاجتوں کو برلائے. خدا آپ کو صحت و سلامتی اور عافیت عنایت فرمائے. معذرت کے ساتھ تھوڑا سا وقت آج زیادہ ہوا کچھ تاخیر کی بنا پر, تو میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ, اللہم صل علی محمد و آل محمد.